السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی الحمد للہ آپ لوگ سب اپنی بریک سے واپس آ چکے ہوں گے. یس سب کی لمبائی کار ہے الحمد للہ. ٹھیک ہے تو ان شاء اللہ اب یہ جی ہم واپس اپنی تفسیر کنٹینیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی تو سب ریڈی ہے واپس اپنی تفسیر کنٹینیو کرنے کے لیے. جی اوکے تو ان شاء اللہ ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی تفسیر. آئی نمبر 17 ہے ان شاء اللہ 17 اور 18 میں خاطر ان شاء اللہ وہاں سے چاہیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
آیت نمبر 18 سے دیکھیں گے ہم. ان المصدقین والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر کریم. بے شک صدقہ دینے والے اور صدقہ دینے والیاں اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیا یہ ان کا مال اور ان کو اجر کریم ملے گا. اس صورت میں بار بار اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی دعوت ہے اور دیکھا جائے تو یہ دعوت انسان کو بظاہر اچھی نہیں لگتی لیکن اس سے انسان کو فائدہ بہت ہوتا ہے. ہم انسان دن رات گناہ کرتے ہیں اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان نا سمجھی میں کر دیتا ہے اس کو نہیں پتا چلتا کہ اس نے ایسا گناہ کیوں کیا. تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو دھونے کے لیے انسان کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی دعوت دیتے ہیں. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم شروع سے لے کے پورے قرآن پاک میں کئی مختلف مقامات پہ آتا ہے لیکن اس مقام پہ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے مردوں کے ساتھ ساتھ خاص طور پہ عورتوں کی اس خوبی کی بنیاد پہ تعریف فرمائی ہے کیا کہ ان المصدقین اور بے شک صدقہ دینے والے. مصدق اور مصدقہ یہ صاد القاف سے ہے اور باب تفعیل میں ہے. اس میں کسی کام کا ہمیشہ کرنا پایا جاتا ہے. کوئی کام ایک دفعہ کر دیا جائے دوبارہ نہ کیا جائے تو وہ کام اس کام کے برابر نہیں ہوتا جس کو آپ مسلسل کریں. تو یہاں اردو ترجمے میں تو ہم یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ بے شک صدقہ دینے والے اور جس کا صحیح ترجمہ کیا جائے تو وہ ہوگا ہمیشہ صدقہ دینے والے اور ہمیشہ صدقہ دینے والیاں. اور کوئی کام ہمیشہ وہی کرتا ہے جس کو اس کام کی عادت ہوتی ہے. گویا کہ صرف کسی کے اوپر رحم کھا کر ترس کھا کر کسی کو کچھ دینے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ مصدق نہیں کہلاتے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت ہر لمحے دینے کے لیے تیار رہتے ہیں. ایسے ہی مردوں اور ایسی ہی عورتوں کی اللہ تعالیٰ نے یہاں خاص طور پہ تعریف کی. اور عموماً قرآن پاک میں جہاں بھی نیکی کا تذکرہ آتا ہے تو مردوں کا تذکرہ کر کے اسی میں عورتوں کو شامل کر لیا جاتا ہے لیکن کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کا الگ سے تذکرہ کیا جاتا ہے اور یہ مقام بھی انہی میں سے ایک ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا اگر کوئی مرد نیکی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں. اسی طرح اگر عورت کوئی نیکی کرتی ہے یا اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرتی ہے تو وہ بھی اتنا ہی اجر پائے گی جتنا کہ کسی مرد نے پایا. اور ساتھ ہی ساتھ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مرد کی طرح عورت بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتی ہے. عموماً کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کمانے کا ذمہ مردوں کے ذمہ ہوتا ہے اور عورتوں کو بھی جو مال ملتا ہے عموماً تو شوہروں سے ملتا ہے, بعض دفعہ ماں باپ کی طرف سے یا بھائی بہنوں سے تحفے تحائف کی صورت میں ملتا ہے. تو یہاں اشارتاً ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے اور وہ کیا ہے کہ انسان کو کچھ بھی مال ملے کہیں سے بھی ملے, انسان کی بجائے اگر آپ عورت کا لفظ استعمال کریں کہ عورت اپنے مال کو اپنی مرضی سے استعمال کر سکتی ہے. اگر آپ کے پاس کچھ مال رکھا ہے اور اگر آپ اپنے شوہر کو نہ بھی بتانا چاہیں اور اس کے بغیر ہی آپ خرچ کرنا چاہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ شوہر کے مال میں سے خرچ کرنے کے لیے کیا حکم ہے. عموماً خواتین کو گھر کے خرچ کے لیے, بچوں کی ضروریات کے لیے کچھ نہ کچھ جیب خرچ ملتا ہے, تو کیا پھر عورت اس میں سے اللہ کے راستے میں دے سکتی ہے؟ اور اگر دیتی ہے تو پھر اجر کا کملا ہے؟ تو اس میں حالات کو دیکھا جائے گا. اگر کوئی مرد عورت کو کچھ بھی رقم دے دیتا ہے, اب عورت کی مرضی ہے سارا اجاڑ دے, سارا خرچ کر لے, کچھ بچا لے, یا اپنے ہی خرچ کو تھوڑا سا کم کر کے اس میں سے کچھ صدقہ دے دے, تو عورت کو اجازت ہے. اس صورت میں جب عورت خرچ کرے گی تو عورت کو تو ثواب ہوگا ہی ہوگا, اس کے شوہر کو بھی ہوگا. یعنی وہ خرچ تو مرد آلریڈی عورت کو دے چکا ہے, اس کے بعد وہ مال میں سے اگر خرچ کرتی ہے تو مرد کو بھی ثواب ہوگا. اس کے علاوہ شوہر کا مال کہیں رکھا ہوا ہے, اس نے بیوی کے پاس امانتن رکھ دیا, یا عموماً سیونگز جو ہوتی ہیں وہ گھر میں ایسی جگہ رکھ دی جاتی ہیں کہ جہاں سب کو ہی پتا ہوتا ہے, یا کم از کم شوہر اور بیوی دونوں کو پتا ہے, تو اب بیوی کیا شوہر کی مرضی کے بغیر یا اس کو بتائے بغیر صدقہ کر سکتی ہے؟ تو نہیں کر سکتی. کیوں؟ ہو سکتا ہے شوہر باہر کسی سے کمٹمنٹ کر کے آ جائے, اس نے کسی خاص رقم کے لیے جمع کیا ہو, کسی کو اس نے قرض واپس کرنا ہو. ایسے تمام معاملات میں جو بہترین عمل ہوتا ہے وہ مشورے کا ہوتا ہے. ایون اگر ایک عورت خود اپنے مال کو خرچ کرتی ہے, شرم اس کو کوئی اس میں قباحت نہیں, لیکن اچھے گھریلو ماحول کو قائم رکھنے کے لیے, آپس میں ایک اچھا تعلق قائم کرنے کے لیے مشورہ بہرحال اچھا ہے. یہ کہنے کی بجائے کہ دے دوں, کیا خیال ہے آپ کی اجازت ہے, اتنے سخت لفظ نہ بولیں, آرام سے کہہ دیں کہ میں یہاں دینا چاہتی ہوں, آپ کا کیا خیال ہے, آپ کا کیا مشورہ. اور آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اس انداز سے بات کرتے ہیں نا, تو بعض دفعہ جس نے اعتراض کرنا بھی ہوتا ہے وہ نہیں کرتا. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جب ہم لوگوں کو اپنا حریف بنا لیتے ہیں نا, مخالف کر لیتے ہیں, تو پھر بعض دفعہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تنقید کرتے ہیں. پھر ایک اور چھوٹی سی چیز ہو سکتی ہے کہ بعض دفعہ مزاج کے اندر بخل ہو سکتا ہے, یا شوہر کا دین سے کوئی تعلق نہیں, تو کیا پھر ایسی عورت جو ہے وہ بالکل نہ دے یا کیا کرے؟ تو پھر ہر عورت کو اس بات کی سمجھ ہوتی ہے کہ میرے باقی کام کس طرح سے ہوتے ہیں. جس طرح وہ باقی معاملات کو کرتی ہے, اگر اس میں بتایا بغیر کچھ بھی اپنے مال میں سے دیتی ہے یا اس شوہر کے دیے ہوئے مال میں سے دیتی ہے اور ذکر نہیں کرتی, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بندے کے حالات کو جانتا ہے اور اس کو اس کا اجر دے گا. پھر آگے کہا وہ اقرض اللہ قرضا حسنا, اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسنا دیا. پہلے صدقے کی بات تھی, اب قرض کی بات ہے. یہ دونوں لفظ تھوڑا سا اس میں ہمیں تفصیل چاہیے کہ صدقے اور قرض میں کیا فرق ہوتا ہے. سورت بقرہ ہی سے یہ فرق بتایا جانا شروع ہو جاتا ہے کہ جہاں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا کی آیت آتی ہے. تو دیکھیے کہ صدقہ کیا ہوتا ہے, جس کو دینے کے بعد انسان کو واپس لینے کی نہ تو امید ہوتی ہے اور نہ وہ لے سکتا ہے. ایک دفعہ صدقے کی نیت سے کوئی چیز کسی کو دے دیتے ہیں نا, تو اس کے بعد پھر آپ اس سے واپس نہیں لے سکتے. حتیٰ کہ تحفہ, یہ بھی ایک صدقے کی قسم ہے. تحفہ بھی دے کے اگر کوئی واپس مانگتا ہے یا لے لیتا ہے تو وہ بہت ہی گندی مثال اس کی حدیث میں دی گئی کہ جیسے کتا کہ کو کر کے اس کو چاٹ لے. اتنا گندا فعل ہے کسی کو تحفہ دینے کے بعد واپس لینا. تو صدقہ کسی کو بھی دیا جائے تو وہ واپس نہ لیا جاتا ہے نہ امید رکھی جاتی ہے. اس کے برعکس قرض جو ہوتا ہے وہ دینے کے بعد امید رکھی جاتی ہے کہ یہ واپس لیا جائے گا. ایک وہ قرض ہوتا ہے جو ہم انسانوں کو دیتے ہیں، کسی کی ضرورت تھی اس نے آپ سے طلب کی آپ دے دیتے، حکم یہی ہے کہ آپ اس کو دیتے وقت ہی نوٹ کر لیں کہ کب واپس کیا جائے گا اور دو گواہ کر لیے جائیں یا لکھ لیا جائے اس کو جو بھی حالات ہوں. پھر اگر وہ نہ بھی دے سکے تو ہر دن اس کو اتنی ہی رقم صدقہ کرنے کا اجر ہوگا. لیکن یہاں بات ہے اقرض اللہ، اللہ کو قرض دینا. اس لفظ سے اس کی خوبصورتی اور بڑھ گئی کہ جب انسانوں کو کچھ دیا جاتا ہے تو انسانوں سے واپس مانگا جاتا ہے، لیکن جب کوئی چیز اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اللہ تعالی کی مرضی اللہ کے حکم کے مطابق کہیں ایسی جگہ خرچ کیا جائے کہ جس سے اللہ کے دین کو فائدہ ہو یا اللہ کے بندوں کو فائدہ ہو، تو اس کو اللہ تعالی اپنے پاس قرض سمجھتے ہیں. یعنی ہم بھی اللہ کو قرض دیتے لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرے ذمہ قرض ہے. کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہوگا کہ کوئی شخص کسی کو کچھ دیتا ہے، اس کو سمجھ آتی ہے کہ فلاں ضرورت مند ہے، چلو اس کی مدد کر دیتے ہیں. جو دے رہا ہوتا ہے نا اس کی نیت ہوتی ہے مدد کی، لیکن جو لے رہا ہوتا ہے نا اس کے اندر غیرت ہوتی ہے، خودی ہوتی ہے نہ ہوتی ہے، تو وہ کیا کہتا ہے نہیں 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 میں نہیں لے رہا. وہ کہتا ہے نہیں آپ رکھ لیں کچھ نہیں ہوتا. تو وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں رکھوں گا لیکن یہ قرض ہے، میں فلاں وقت دے دوں گا یہ دے دوں گا. یعنی لینے والا نہیں لیتا، دینے والا چاہتا ہے میں دے دوں. بالکل یہی اسپرٹ اور یہی روح ہوتی ہے جب بندہ دل کی خوشی کے ساتھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے کہ بندہ دے کے بھول جاتا ہے، وہ گن گن کے نہیں دیتا. بعض لوگ ہر نیکی کرتے ہوئے سوچتا ہے اچھا اس کے اوپر اب جنت میں کتنے محل ملیں گے، کتنی حوریں ملیں گی، اچھا اس کے بدلے میں مجھے دنیا میں کیا ملے گا. نہیں، آپ دیجئے اور بھول جائیے. یہ اللہ کا ذمہ ہے کہ وہ آپ کے اس قرض کے بدلے میں پھر اس مال کو کس طرح سے لوٹاتا ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کی مثال کو 700 گنا سے تشبیہ دی گئی کہ ایک دانہ زمین میں ڈالتے ہیں، پودا اگتا ہے، اس میں 7 بالی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں، تو 700 کم از کم بنتے ہیں اور اللہ اس سے بھی بڑھا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ قرض ہے، میں اس کو یدا اف الحم دگنا کر دوں گا ان کے لیے. اور دگنا کا معنی صرف جمع نہیں ہے، ملٹی پلائی کو کہتے ہیں، ضرب کا نشان جو ہوتا ہے نا، یعنی 3 ضرب 3، پھر 3 ضرب 3 کیا ہوا 9، پھر 9 کے بعد جمع 9 نہیں ہوگا بلکہ 9 ضرب 9 ہوگا. اللہ تعالیٰ بندے کے مال کو اس طرح بڑھاتا ہے. تو اس میں ہم نے یہ بات دیکھی کہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ انسان جب خرچ کرتا ہے تو اس کا دل ہوتا ہے کہ اچھا اگر اللہ نے 700 گنا دینا ہے آخرت میں تو مجھے دنیا میں واپس دے دے. دل تو یہی چاہتا ہے نا کہ اب قرض دنیا میں سارے لے جائیں. بالفرض اگر آپ نے 1 کلو گھی کسی کو اللہ کی خوشی کے لیے دیا، 1 کلو، اب اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو 700 کلو دنیا میں دے دے، کہاں رکھیں گے آپ؟ آپ نے کسی کو 1 لیٹر دودھ پلایا، اس کے بدلے میں آپ کے گھر کے باہر ایک کنٹینر آ جائے اللہ کی طرف سے اور اس میں 700 لیٹر دودھ ہو، کیا کریں گے؟ پھر بھی ضائع ہوگا نا. ہم لوگوں کو دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ فلاں بہت کیئر فل ہے، بڑے قدردان ہے، اس کو دیں. اللہ سے زیادہ ہمارے اعمال کی کوئی قدر نہیں کر سکتا. یہ صرف کھانے پینے کی چیزیں، روپے پیسے کی بات نہیں ہے. آپ اللہ کو جو بھی دیتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ایسے کنٹینروں میں بھر کے واپس دیتا ہے. آپ کا وقت اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں، آپ کی صحت اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں، آپ کی جوانی اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتے ہیں. صرف نیت اچھی ہو، اچھی جگہ پہ لگے، وہ ساری چیزیں دیکھی جائیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیا ہوا زیادہ پھلتا پھولتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں خوشخبری دے دی کہ ان المصدقین والمصدقات وقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم. صرف دگنے کا دگنا ہی نہیں کرے گا بلکہ اس کے علاوہ اور بھی زیادہ اجر دے گا. اب وہ پتہ نہیں کیا ہوگا. ہم تو یہ سوچ سکتے ہیں نا کہ جو دیا ہے اس کے بدلے میں 10 گنا، 5 گنا، 8 گنا، جتنا انسان سوچ سکتا ہے اتنا اس کو مل جائے گا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تو دگنے کا دگنا کر کے دے ہی رہا ہوں لیکن اجر کریم دوں گا. اب اللہ کو پتا کہ یہ اجر کریم کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار ہو سکتا ہے، یہ جنت میں کوئی اور نعمت ہو سکتی ہے. یعنی بس اس کے بارے میں تو انسان بس سوچ ہی سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیا دے گا اور کس طرح دے گا. اور جتنا اخلاص ہوگا، جتنی نیت خالص ہوگی، اور جس وقت دیا ضرورت کتنی تھی اور کس موسم میں دیا. جیسے ایک بیج آپ ڈالتے ہیں نا، تو بیج کتنا اچھا ہے اس کی وجہ سے آپ کا پودا زیادہ اچھا اگتا ہے، زمین کتنی زرخیز تھی، موسم کیا تھا، کیا واقعی اس کے پھلنے پھولنے کا موسم تھا کہ نہیں، پھر اسی طرح ضرورت کہاں زیادہ تھی، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہماری نیکیوں کے اجر کو کم کرتی ہیں یا زیادہ کرتی ہیں، اور اسی کی وجہ سے پھر یضاعف لہم ہے، کسی کا ایک ملٹیپل ہوتا ہے تو کسی کے 10 ملٹیپل بھی ہو جائیں گے، ایک سے زیادہ ہوتے جائیں گے، اور نتیجہ کیا نکلے گا کہ انسان کے اجر بڑھتے جائیں گے. پیچھے ہم پڑھ چکے کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے دیا ان کا اجر ان لوگوں سے زیادہ ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد دیا، کیونکہ اس وقت نیکی کی ضرورت تھی، مال کی ضرورت تھی. ہم سب کو بھی اپنی زندگی میں اس چیز کو نوٹ کرنا چاہیے کہ کہاں کون سی نیکی کر کے میں اپنے اجر کو بڑھا سکتی ہوں. جب کہیں بھی نیکی کا کوئی سلسلہ نیا نیا ہوتا ہے نا، تو اس وقت جو لوگ اس کام میں حصہ ڈالتے ہیں نا، ان کا اجر بعد والوں سے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. ابو بکر صدیق کا مقام کیوں زیادہ ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اسلام کو اس وقت سپورٹ کیا جب لوگ اسلام کو جھٹلا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم نیکیوں کے کام دل کی خوشی سے کریں، اور اس سوچ کے ساتھ کریں کہ اللہ ہماری ذات سے کوئی نیکی پھیل جائے، کسی کا بھلا ہو جائے، اور اس کے بدلے میں تو ہمیں اجر کریم عطا فرما. اور یہ جو لفظ ہے نا مصدق اور مصدقہ، اصل میں اس میں تا تھی، متصدق تھا. تو عربی زبان کا ایک اصول ہے کہ تا اور سواد جب ملتی ہے تو پھر ان دونوں کو سواد کر دیا جاتا ہے. پھر آگے فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. اور جو لوگ ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پر، وہی لوگ خوش نصیب لوگ ہیں، یعنی وہ اللہ کی جناب میں صدیق اور شہید ہیں، اور ان کا اجر اور ان کا نور ان کے لیے مخصوص ہے. اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، یہی لوگ جہنم میں رہنے والے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ مزید رغبت دلاتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد خاموشی سے بیٹھ نہیں جانا چاہیے. حقیقت یہ ہے کہ ایمان کے بعد ہی عمل صالح کا راستہ کھلتا ہے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ایمان لانے کو جنت میں جانے کی دلیل سمجھ لیتے ہیں. نہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. پورے قرآن پاک میں جہاں بھی اس تناظر میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہی دکھے گا کہ ایمان کے بعد عمل صالح. یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے کہ اس کو بھی ایک مثال سے سمجھانے کی کوشش کروں گی. کوئی بھی بیج ہے آپ کے پاس، بہت ساری چیزوں کے بیج ہیں، کیا بیج کو دیکھ کے پتا چل جاتا ہے کہ یہ کس چیز کا بیج ہے؟ کچھ بیج تو بالکل ملتے جلتے ہوتے ہیں. جیسے اگر آپ کسی بھی نرسری میں جا کے بیج خریدیں تو مختلف پھولوں کے بیج ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ کچھ پھلوں کے درخت ہوتے ہیں ان کے بیج بھی اسی طرح ہوتے ہیں. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ بیج کس چیز کا ہے، تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا، اس بیج کو اپنے ہاتھ سے نکال کے مٹی کے سپرد کرنا پڑے گا. انتظار کریں، کچھ دن کے بعد کومپل پھوٹے گی. کچھ لوگوں کو کومپل سے پتا چل جائے گا یہ کون سا ہے، کچھ کو اس کے بعد اس کے پتوں سے پتا چلے گا، اور کچھ کو اس کے اوپر لگے ہوئے پھل یا پھول سے پتا چلے گا. پھر یقین ہوگا کہ یہ بیج کیسا تھا اور کیا تھا. بالکل یہی مثال ہمارے ایمان کی ہے. ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں. کوئی کسی سے پوچھ لے ہم میں سے، آپ کو اللہ سے کتنا پیار ہے؟ آپ کہیں گے بہت زیادہ. کتنا ڈر ہے اللہ کا؟ بہت ڈر ہے. آپ کا عقیدہ کیسا ہے؟ میرا عقیدہ بڑا اسٹرانگ ہے. آپ کا ایمان کیسا ہے؟ بہت ایمان ہے. تو بھی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ نہیں پتا. نماز نہیں، فلاں ہے بہت اچھا لیکن نماز نہیں پڑھتا، فلاں دل کی بڑی اچھی ہے یہ الگ بات ہے کہ غیبتیں کرتی رہتی ہے، فلاں کے دل میں اللہ کا بڑا خوف ہے لیکن یہ الگ بات ہے کہ کپڑے بڑے خراب پہنتی ہے. اکثر لوگ سوچتے ہیں نا بھائی آپ کو کیا پتا کسی کا کیا ہے حال، اس کے ظاہر کو نہ دیکھیں. کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. جو عقیدہ بیج کا ہوتا ہے نا، وہ پتا کیسے چلتا ہے؟ ہمارے اعمال صالح کے پھل سے پتا چلتا ہے. بیج تو دل میں چھپا ہوا ہے. آپ کو کیا پتا میرا ایمان کیسا ہے، اور مجھے نہیں پتا آپ کا ایمان کیسا ہے. میرا ایمان کہاں سے جھلکے گا؟ میرے حال سے، میرے حلیے سے، میرے اعمال سے، میری عبادات سے، میرے تعلقات سے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ بظاہر ہم بڑے گناہ کر رہے ہیں یا فلاں بڑا گناہ کر رہے ہیں، تمہیں کیا پتا وہ دل کا کتنا نیک ہے. بعض لوگ سراسر فسق اور فجور کا کام کرنے والوں کو چونکہ پسند بہت کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے ہیروز ہوتے ہیں اور وہ ان کی آئیڈلز ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی تمہیں کیا پتا فلاں کتنا نیک ہے، اور وہ اللہ نے تو ایک بلی کو پانی پلانے کی وجہ سے بخش دیا تھا اور ایک کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے بخش دیا تھا، ایسا نہیں ہوتا, یہ اتفاقات نہیں ہوتے. تو لہٰذا اگر میں دیکھنا چاہتی ہوں نا کہ میرا مقام اللہ کے پاس کیا ہے, یا میرے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا مقام ہے, میرا ایمان کیسا ہے, تو مجھے اپنے اعمال دیکھنے ہوں گے, اور جتنے اعمال خوبصورت ہوں گے اتنا ہی اس بات کی یہ گواہی ہوگی کہ ایمان سچا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے دیکھیں کسی کو بخار ہوتا ہے نا, بخار کی گرمی اندر ہے نا, لیکن اس کا اثر کچھ باہر آتا ہے؟ بالکل آتا ہے. آنکھیں سرخ ہو جائیں گی, جسم تپنے لگے گا, سر میں درد شروع ہو جائے گی, آنکھوں سے بعض دفعہ پانی نکلنے لگتا ہے, سر میں درد شروع ہوتا ہے. یہ کس چیز کا اثر ہے؟ کہ اندر بخار کی گرمی ہے. بس جب اندر بخار کی گرمی آتی ہے نا, تو اس کا اثر حال حلیے سے, چہرے مہرے سے, اٹھنے بیٹھنے سے دکھتا ہے. اسی طرح جب اللہ کی محبت کی گرمی اندر آتی ہے نا, تو اس کا اظہار بندے کے اعمال سے دکھتا ہے. اسی لیے پھر اولئکہم الصدیقون, پھر بندہ سچا بننے لگتا ہے, وہ دین کی تصدیق کرنے والا بنتا ہے. وہ جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے نا, وہ اس کو پھر اپنے عمل سے ثابت کرنا چاہتا ہے, اس کی صداقت دینا چاہتا ہے, وہ ابوبکر صدیق بن جاتا ہے. اور صدیقیت کا مقام جو ہے یہ اعلیٰ مقام ہے, کمال ایمان اور کمال صدق و صفا کو صدق کہتے ہیں. یعنی انسانوں میں نبوت کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلا مقام جو ہے وہ صدیقیت کا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مختلف مقام دیے, سب سے اوپر انبیاء کرام ہوتے ہیں, یعنی رسول, رسول کے بعد نبی, اور نبی کے بعد صدیق, اور صدیق کے بعد والشہداء شہید. یا تو وہ اللہ کے راہ میں جان دے کے شہید ہو جاتے ہیں, اور یا پھر وہ ساری زندگی شہادت حق کا کام کرتے رہتے ہیں. پھر اس کے بعد صالحین کا درجہ ہوتا ہے. سب سے نیچے صالحین, یہ عام درجے کے نیک مومن, ہر دور کے لوگ. اس کے اوپر شہداء, جن کی زندگی ڈیووٹ تھی اللہ کے لیے, ساری زندگی حق کا پیغام دیا, شہادت حق کی گواہی دی, اور موقع ملا تو جان بھی اللہ کو دے دی. اس کے اوپر صدیق, تصدیق کرنے والے, سن کے سوچ میں نہیں پڑ جاتے کریں کہ نہ کریں, ٹھیک ہے اب کیا کروں, سب سب سب, بلکہ تصدیق. اور اسی سے پھر سچ بھی بولتا ہے انسان. یہ ہمارے ہاں تو عموماً صدق سے سچائی ہے نا, تو یہ صدیق ہے, دال کی جو پیش ہے نا وہ اس کو تصدیق کے معنوں میں لا رہی ہے, ورنہ تو لفظ صادق ہوتا ہے. سچ بولنے والے کو صادق کہتے ہیں, اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان سچ بولتا ہے اور ہمیشہ سچ کی تلاش میں رہتا ہے, حتیٰ کہ اس کا نام اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیقین میں لکھا جاتا ہے. یہ متفق علیہ کی روایت ہے. اور ایسا بندہ پھر اپنے قول اور عمل سے اللہ تعالیٰ کو سچا بن کے دکھاتا ہے, عمل سے تصدیق کرتا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کی. ایسے لوگوں کے لیے لہم اجرہم و نورہم, ان کے اجر بھی ہیں اور ان کے نور بھی ہیں. اجر کیا ہے؟ جو کام کیا اس کی مزدوری. اور نور کیا ہے؟ قیامت کے دن کے اندھیروں میں روشنی کی ٹارچ. پیچھے ہم پڑ چکے, پلسرات کے اندھیروں میں راستہ دکھانے کے لیے جو ٹارچ ہوگی یا جو لائٹ دی جائے گی, وہ انسان کے اعمال کی ہوگی. ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اندھیروں سے روشنیوں کی طرف لانا چاہتے ہیں. یہی پیغام سورت بقرہ کی آیت نمبر 256 میں بھی ہے. آیت الکرسی کے بعد 256 سے 257 میں بھی آتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور, وہ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے. اور ہم سب کو اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جنتی اپنے سے اوپر والے لوگوں کو, یعنی جو ان سے درجوں میں اونچے ہیں, بالا خانوں میں ہوں گے, اس طرح دیکھیں گے جیسے چمکتے ہوئے مشرقی یا مغربی ستارے کو تم آسمان کے کناروں پر دیکھتے ہو. یعنی اب ہم آج ستارہ دیکھنا چاہیں تو اوپر دیکھتے ہیں نا, تو اس طرح ایک درجے سے دوسرے درجے والے اتنی دور ہوں گے جیسے زمین سے آسمان کے ستارے. سوچیں ذرا, دنیا میں کسی کا گھر ذرا تھوڑا سا بڑا ہو جائے نا, تو لوگ گھوم گھوم کے دیکھتے ہیں, ہائے یہ کس کا گھر ہے, یہ کس کی گاڑی گزری ہے, یہ برانڈ نیم گاڑیاں, یہ کپڑے. سوچتے ہیں نا انسان, جنت میں لوگوں کے گھر اور ان کی چیزیں دیکھیں گے لوگ تو کہیں گے واہ یہ اتنے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں, تو ان کے اتنے فرق ہوں گے. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا یہ انبیاء کرام کے درجات ہوں گے اتنے بلند کہ وہ ستاروں کی طرح چمکتے ہوئے دکھیں گے؟ یعنی ایک دنیا میں بھی سٹارز ہوتے ہیں نا جو لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ بعض و ہدایت سے بھٹکانے کا ذریعہ بنتے ہیں. تو کہا کہ جنت میں جو اوپر لوگوں کے درجے ہوں گے اور وہ ستاروں کی طرح چمکیں گے, تو کیا یہ انبیاء کرام کے ہوں گے تو جس کو ہم عام لوگ حاصل نہیں کر سکیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, یہ وہ جو اللہ پر ایمان لائے اور پیغمبروں کی تصدیق کی. یعنی پیغمبر نہیں, پیغمبروں کو سچا ماننے والے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہ مقام دے گا, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں کر لے. اس کے برعکس والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, کچھ تو کفر کر کے ایک سائڈ پہ ہو گئے, اللہ کی نعمتوں کو چھپا دیا, نہ مانا بات کو, نہ مانا, کچھ ماننے کی حد تک کہا لیکن کذبوا, تکذیب کی, ڈینائی کیا, بات کو نہ مانا. ہماری آیتوں کو, کون سی آیتوں کو؟ قرآن کی آیتوں کو, احکامات کو نہ مانا, اور کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں کو جھٹلایا. سب کچھ دیکھتے بوجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کیا. کیا انجام ہے؟ اولئک اصحاب الجحیم, یہ جہنم والے لوگ ہیں, آگ میں جائیں گے, کیونکہ اندھیروں کا سودا کیا انہوں نے. جس کو دنیا کی زندگی کی حقیقت پتہ چل جائے گی نا, پھر وہ ان باتوں کو سن کے ضرور سوچ میں پڑ جائے گا کہ میں کس راستے پہ چل رہا ہوں. ایک بہت ہی خوبصورت آیت جو حقیقت میں دنیا کی حقیقت کو کھول کے رکھ دیتی ہے. فرمایا علم جان لو, علم حاصل کرو, سوچو, غور کرو, آنکھیں کھول کے دیکھو. کیا؟ انما الحیات الدنیا, بے شک دنیا کی زندگی, یہ دنیا جو ہم گزار رہے ہیں, اس زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ لائبن, کھیل ہے, پلے, لائب کو کہتے ہیں, ملعب کہتے ہیں پلے گراؤنڈ کو عربی میں, جہاں کھیلا جاتا ہے, اور لائب کھلاڑی کو کہتے ہیں. یہ دنیا ایک کھیل ہے, اور کیا ہے؟ ولہون, اور تماشا. لہو کہتے ہیں ہر وہ چیز جو بندے کو مقصد سے غافل کر دے, لہو الحدیث کا لفظ آتا ہے, ہر وہ چیز جو انسان کو اپنے اندر مگن کر لے, جس کے بعد کسی کی ہوش نہ رہے. اور کیا ہے زندگی؟ وَتَفَاخُرُمْ بَيْنَكُمْ, اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا. فخارا اس کا روٹ ہے, اردو میں بھی بولتے ہیں نا فخر, پھٹ پڑنے کے معنوں میں آتا ہے. کل فخار کا لفظ پیچھے گزر چکا, یعنی تھوڑے کسی کو تنگ کپڑے پہنا دیے جائے نا, جسم بھاری ہو اور کپڑے تنگ ہو, تو ہوتا کیا کہ یا تو کپڑا پھٹ جاتا ہے یا اس کا جسم پھر کپڑوں میں سے پھٹ پھٹ پڑتا ہے. یہ وہ شخص ہے کہ جس کا ظرف بہت تھوڑا تھا, چھوٹے ظرف کا تھا, اللہ نے اس کو تھوڑی دولت دے دی, بجائے اس کے کہ اس کو اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے استعمال کرتا, وہ اسی دولت کی وجہ سے پھولنے لگا, اکڑنے لگا, تکبر کرنے لگا. آپس میں ایک دوسرے پر فخر, حسب پہ, نصب پہ, مال پہ, جہاں بیٹھے گاڑیوں کی باتیں, کپڑوں کی باتیں, کنٹینروں کی باتیں, ڈالرز کی باتیں, یعنی ایسی بڑی بڑی باتیں کرنے لگا کہ لوگ کہیں کہ واہ, اس سے بڑا تو کوئی رئیس ہی نہیں. اور چوتھی چیز, وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ, اور مال اور اولاد کے اوپر ایک دوسرے پر کثرت حاصل کرنا. تکاثر کثرا سے ہے, کثرت کا لفظ اسی سے ہے. الحاکم التکاثر میں بھی یہی لفظ ہے, غفلت میں ڈالا تم کو کثرت کی حوث نے. یہاں تک بات کر کے دنیا کی زندگی کو چار خانوں میں ڈال دیا. کیا؟ پہلے زندگی لائب لگتی ہے. اب دیکھیں کہ ہماری زندگی کے یہی چار مرحلے ہوتے ہیں. سب سے پہلے بچپن ہوتا ہے, اس میں کھیل بڑا اچھا لگتا ہے, کھانا کھاتے ہوئے بھی کھیل رہے ہیں, ماں کپڑے پہنا رہی ہے اور وہ کھیلنے لگ جاتے ہیں, ماں کہتی شاور میں چلے جاؤ اور وہ پانی سے چپ چپ کھیل رہے ہیں. کھیل اچھا لگتا ہے نا بچپن میں. یہ الگ بات ہے کہ اب بڑوں کو بھی کھیل ہی اچھے لگتے ہیں, لیکن دیکھا جائے تو کھیل بچوں کا کام ہوتا ہے. پھر بندہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے, یعنی 11-12 سال کی عمر شروع ہو گئی, جوانی آنے لگی, اب اس میں زندگی میں لہو آنے لگتا ہے, اور وہ کیا ہوتا ہے؟ ادھر ادھر کی باتیں, لڑکے ہیں تو ان کو لڑکیوں کے خواب آنے لگتے ہیں اور لڑکے ہیں تو ان کو لڑکیوں کے آتے ہیں. بیکار چیزیں, رومانٹسزم اچھا لگنے لگتا ہے. انسان ایسے سانگ سننا پسند کرنے لگتا ہے کہ جس سے وہ خوابوں کی دنیا میں چلا جائے, حقیقت اچھی نہیں لگتی اور انسان لہو قاضی ہو جاتا ہے, وقت کی قدر نہیں رہتی, بیکار مشغلوں میں پیسے خرچ کرتے ہیں. ماں باپ سے ہر وقت رونا دھونا یہ ہے کہ میرا پاکٹ منی کم ہے, میری پوری نہیں پڑتی, اور مال خرچ کرنے میں انسان کا دل جو ہے وہ بہت کھلا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 15, 16, 17 سال کی عمر آ جاتی ہے تو زینت شروع ہو جاتی ہے. عموماً اس دور میں شادی کی تیاریاں ہوتی ہیں. اب ہر لمحے زینت, لڑکی ہے تو اس کو سجنے سنورنے کا شوق ہے, کپڑے بنانے کا شوق ہے, زیورات کا شوق ہے. شادی ہے تو کمرہ کیسا سجے گا, دلہن کیا پہنے گی, زیور کیسے ہوں گے, برتنوں کا شوق. عورتوں کو عموماً پھر اس دور میں ہر چیز سجانے کا شوق آتا ہے, گھر کو سجانا سنوارنا اور زینت زینت زینت. اس میں آپ سمجھے کہ 10 سال گزر جاتے ہیں, 16, 17 سے لے کے اب لگا لے 26, 27, چلے 30 سال کی عمر تک ہر لمحے زینت کا شوق ہے, ہر چیز میں خوبصورتی چاہیے, خوبصورتی خوبصورتی. پھر جب بندہ 30 سے اوپر جاتا ہے نا, اب ذرا ہوش آتا, پاؤں زمین کو لگتے ہیں, کہاں اڑ رہے تھے, واپس آ جائیں, کمر ذرا سی جھکنے لگتی ہے. اتنی میں سے 30 میں تو اب نہیں ہوتا میرا خیال ہے, آپ پریشان نہ ہو. کچھ بھی ہو, ہر ملک کا فرق بھی ہوتا ہے اور علاقے کا فرق ہے, لیکن آنے والا ہر دن جو ہے نا, جب جسمانی کمزوریاں آتی ہیں, چہرے پہ جھریاں آ گئی اور اینٹی رنکل کریمیں ایجاد ہو گئیں, بالوں کو ڈائی کر لو, اور روز صبح اٹھ کے دیکھتے ہیں کتنے ہو گئے, اب پھر اس کو ڈائی کرے, وہ کہتے ہیں ہم نے سفید ہونا ہے, ہم کہتے ہیں ہم کالا کریں گے, اسی جھگڑے میں انسان کی زندگی کا وہ دور آ جاتا ہے کہ تفاخرم بینکم, پھر فخر. عموماً دیکھیے اس دور کے خاص طور پہ مرد جو فارغ ہو جاتا ہے نا, پھر وہ بیٹھ کے ہی آپ میرا فلاں پوتا ایسا, میرا بیٹا ایسا, ہمارے اتنے کاروبار, ہمارا اتنا بزنس. یعنی یہ جو 30s 40s کا بٹوین ٹائم ہوتا ہے نا, اس میں عموماً طبیعت میں فخر آ جاتا ہے. دیکھتے ہیں کہ میں اپنے خاندان کے کتنے لوگوں سے زیادہ دولت مند ہوں, فلاں دوسرے بھائیوں کی نسبت میرا کاروبار کم ہے کہ زیادہ, اور اس طرح فخر فخر. اور اکثر مائیں بھی اس دور میں اپنے بچوں پہ فخر کر رہی ہوتی ہیں, کیونکہ بچے بھی چھوٹے ہوتے ہیں نا, تھوڑے اچھے ہی ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب بندہ بالکل کمزور ہو جاتا ہے, اب اس کے اندر وہ طاقت نہیں کہ اتنے گھنٹے کام کرے. اب یہ جو دور ہوتا ہے نا 40s 50s, یعنی اس کے بعد پھر آن ورڈ لگا لیں, جس میں بندہ خود کمزور ہو جاتا ہے, کما نہیں سکتا, تو پھر انسان کے دل میں مال کی محبت بڑھ جاتی ہے. اسی لیے اس عمر میں لوگ مال خرچ کرنے میں تھوڑے کنجوس ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اب ہم کما نہیں سکیں گے, ہر دن ہڈیاں کمزور ہو رہی ہیں, طاقت کم ہو رہی ہے, اور خوف کہہ کے بڑھاپا آ رہا ہے. لاشعور میں ہوتی ہے یہ چیز, لیکن اس دور میں لوگ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ بڑھانا چاہتے ہیں, جمع کرنے کی عادت ہو جاتی ہے, کیونکہ اب آگے تھوڑی اندھیرے کی راتیں آ رہی ہیں, تاریکی کے دن ہیں, اور اس طریقے سے انسان اتنا مال جمع کر لے, بخل کر لے, کوئی بھی کام کر لے, اللہ کے راستے میں دے نہ دے, لیکن پھر آگے جانے کا وقت آ جاتا ہے, سب کچھ چھوڑ کے آگے جانا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آؤ دیکھو تمہاری زندگی کی مثال کیا ہے. اب آیت کے اگلے حصے میں ٹیلی کریں گے, مثال دی ہے اللہ نے ایک چیز جس کے ساتھ دنیا کی زندگی کا رب دیکھیں گے. فرمایا کا مسلی مانت مثال غیثن بارش, غیث کہتے ہیں اس بادل کو یا بارش کو جو بڑی دعاؤں کے بعد برسے. آ جبل کفار, جو اچھا لگتا ہے کسان کو, یعنی جب فصل ایک ایسی سٹیج پہ پہنچ جاتی ہے کہ پانی دینے کی بات بھی, پانی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ فصل اگے, تو کسان آسمان کی طرف نظریں لگاتا ہے کہ کب یہاں سے بادل اٹھے اور برسے اور میری کھیتی بڑھے. تو ایسا غیث, ایسی بارش جو آسمان سے اتری اور اس کو دیکھ کر کسان کو خوشی ہوئی. یہاں کسان کے لیے لفظ کفار آیا, اور کفار کا لفظ کافر سے ہے, چھپانے کو کہتے ہیں. کافر کے دلوں میں اللہ کا اور آخرت کا انکار چھپا ہوتا ہے نا, اس لیے اس کو کافر کہتے ہیں. اور کسان کو یا کاشتکار کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ بھی بیج کو زمین میں دبا دیتے ہیں, روٹ ایک ہی ہے لیکن معنی فرق ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ کسان اس بارش کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے, بارش آئی, کسان خوش ہوا. کیا اچھی لگتی اس کو؟ نبات ہو اپنی کھیتی, نباتات, یعنی جو کھیتی اس نے لگائی تھی, جو ہی بارش برسی اس کسان خوش ہو گیا. اس نے کہا دیکھنا اب کتنی سرسبزی ہوگی اور فصل پکے گی. لیکن پھر کیا ہوتا ہے, تم یہی جو پھر یکایک وہ سوکھنے لگتی ہے. وہ جو فصل بارش کے ساتھ ہری ہوئی تھی, کچھ دن کے بعد وہ بھربھری ہونے لگتی ہے. اور ایک وقت آتا ہے کہ فتراہ مصفرن, تم دیکھتے ہو کہ اس کا تو رنگ ہی زرد ہو گیا, یعنی وہ سبز پتے اب بھورے ہونے لگے, بھوسی میں بدل گئے. اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ سبز پتا جو درخت پہ تھا وہ ہواؤں کے ساتھ زمین پہ گرا, اور ثم یکون حطاما, پھر ریزا ریزا ہو گیا, چلنے والوں کے قدموں میں گرتا ہے. قدم اوپر آتے ہیں تو وہ چورا چورا ہوتا ہے, اور پیچھے ہم پڑھ چکے سورہ کہف میں کہ ہوائیں اس کو لے کے پھر اڑتی پھرتی ہیں. یہ ہے زندگی. ایک فصل لگی, چند سان اس کو دے کے خوش ہوا, اور ساتھ ہی بڑھاپا آ گیا, رنگ تیلا پڑنے لگا. اور اس کے بعد تو بڑھاپا آیا کہ انسان چورا چورا ہو جاتا ہے, سارا حسن گیا, کوئی خوبصورتی نہیں رہتی بوڑھوں کے پاس. انسان اسی گلٹ میں مارا جاتا ہے کہ ہائے جوانی میں ایسا لگتا تھا. تصویریں اپنی چھپا چھپا کے رکھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, یہ آپ کی تصویریں. اور یہ وہ زندگی ہے جو اللہ کی یاد کے بغیر تھی. دنیا میں تو حال یہ ہوا, وفل آخرت عذاب شدید, اور آخرت میں یا تو عذاب شدید ہے, یعنی اس زندگی کی قیمت نہیں پہچانی, اس کو ضائع کر دیا, انہی چار چیزوں میں لگ کے گزار دیا, یا پھر فمغفرت من اللہ, اللہ کی طرف سے بخشش ہے. کچھ گناہ ہوئے تھے, آخری زندگی میں توبہ کی توفیق مل گئی, اللہ سے معافی مانگی, اس نے معاف کر دی. پھر اتنی نیکیاں کی کہ ورزوان, اور اس کی رضا مندی بھی مل گئی. دو انجام ہیں اس موت کے بعد, یا تو عذاب شدید, اور اس کے مقابلے میں, عذاب کے مقابلے میں انعام نہیں کہا, مغفرت کیوں کہا؟ کہ گناہ پھر بھی ہوتے ہیں, یہ لگ پاتا کہ اللہ ان کو معاف کر دے اور اس کوششوں کی وجہ سے راضی ہو جائے. وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر صرف ایک دھوکا. سچ بات ہے نا, سچ. اور سچ ہو کیوں نہ, کیونکہ اللہ کی بات ہے. اور وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا, اللہ سے زیادہ سچا کون ہوگا. اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے نا تو ہمارے غم ختم ہو جائیں, پہلی بات. اور دوسری بات, ہماری مستی اتر جائے. غم کیوں ختم ہو جائیں؟ کیونکہ دنیا میں دکھی تھے, کیا ضرورت ہے دکھی ہونے کی, چار دن کی دنیا. جیسے دنیا چھوٹی ہے اور ختم ہونے والی ہے, اسی طرح اس کے غم بھی ختم ہو جائیں گے. میں کیوں غم زدہ ہوں, یہ تو رہنا ہی نہیں ہمیشہ. جیسے کسی اسٹیج ڈرامے میں کام کرتے ہوئے کسی کو کوئی صدمہ پہنچے تو کیا وہ دکھی ہوگا اس پہ؟ اس کو پتا یہ 3 گھنٹے کا کھیل ہے, اتروں گا تو یہ غم ختم. اور کسی کا اسٹیج ڈرامے میں, مثلا کسی کے باپ کا انتقال ہو اور وہاں سے اترنے کے بعد لوگ اس سے کہ بڑا افسوس ہوا آپ کے باپ کا انتقال ہوا, تو کہے گا کیا مطلب ہے, میرے باپ کا کیا, وہ تو کھیل تھا. یاد رکھیے, یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایک ایسے کھیل ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو لائف سے تعبیر کی. شیکسپیئر کا قول ہے نا, دنیا ایک اسٹیج ہے, لوگ آتے ہیں اپنا پارٹ پلے کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, اور آخر میں کچھ بھی نہیں رہتا. یہ جو دنیا کے ہمارے رشتے ہیں نا, میری ماں, میرا باپ, میرا شوہر, بھائی, بچے, یہ ہمارے اصلی رشتے نہیں. یہ شوہر اصلی نہیں ہے, یہ بچے اصلی نہیں ہیں, یہ ماں اصلی نہیں ہے. کیوں؟ کہ اگر یہ اصلی ہوتے نا تو ہمیں چھوڑ کے نہ جاتے, پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے, اس لیے یہ اصلی نہیں ہے کہ ہم میں سے کسی کو یقین نہیں ہے کہ ہمیں اگلی دنیا میں یہی رشتے ملیں گے, یہی شوہر ملیں گے. نہیں, وہاں فیصلے ہوں گے ایمان کی بنیاد پہ. اگر وہاں یہی ملنے ہیں نا, اگر دنیا میں ہم دونوں نیکی پہ ہیں تو پھر انشاءاللہ یہ اصلی ہوں گے. دنیا میں ماں مرتی ہے, غم نہ کریں, یہ آپ کی اصلی ماں ہی نہیں ہے. کل قیامت کے دن یہ ماں آپ سے بالکل بے نیاز ہوگی اگر آپ اس کی طرح نیکیوں والی زندگی نہیں بسر کریں گے. وہ باپ شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہوں گے جن کو آپ یاد کر کے رو رہے ہیں, اگر آپ نے ان باپوں کے نقشے قدم پہ اپنے آپ کو نیکیوں پہ نہیں رکھا. اصل رشتے قیامت کے دن جڑیں گے. اللہ تعالیٰ نیک عورتوں کو نیک شوہر دے گا, نیک مردوں کو نیک بیویاں دے گا. جن کی اولادیں جہنم کا کوڑا بن گئی, اللہ ان کو وہ نئے بچے دے دے گا. اور جن کے بھائی بہن آگ میں جہنم میں چلے گئے, اللہ وہاں نئے رشتے دے دے گا. صرف وہی نقلی رشتے اصلی میں بدلیں گے جو نیکیوں پہ ہوں گے. اس لیے یہ دنیا نہ دل لگانے کی جگہ, نہ اس کے اوپر فریفتہ ہونی چاہیے, نہ اس کو سنوارتے سنوارتے اپنی آخرت خراب کرنی چاہیے. اس کے غم آئے برداشت کر لیں. اس کو سنوارنے کے لیے اللہ کے قانونوں کو توڑنا, غداری کرنا, نافرمانیاں کرنا, یہ گھاٹے کا سودا ہے, یہ کم عقلی کی بات ہے. وہ یہ اسٹیج ڈرامے میں اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے اپنی ٹانگ توڑوا لے, آپ عقل مند کہیں گے؟ بعض لوگ پکچرائزیشن کے دوران زخمی ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو وہ سین بڑا ریئلسٹک دینا تھا. پتا چلا پہاڑ سے پاؤں پھسلا, ٹانگ زخمی ہو گئی, کھیل تو ختم. وہ زخمی ٹانگ ان کے ساتھ رہے گی, بیوقوفی ہے نا. اسی طرح اس دنیا کے لیے اپنے آپ کو آخرت میں ہینڈی کیپ کرنا, یہ بیوقوفی ہے. جس نے یہ سوچ لیا نا کہ مجھے وہاں اچھا بننا ہے, اس کو یہاں کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا. اللہ کے نبی کی ایک روایت کا خلاصہ ہے کہ جس نے اپنی دنیا بنائی اس کی آخرت ضرور کچھ نہ کچھ بگڑے گی. کیونکہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ حرام حلال کے فرق سے بنی, اور دوسری بات ہے کہ دنیا بن جاتی ہے تو اللہ بھول جاتا ہے. اللہ ماشاء اللہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی دنیا بھی اچھی ہوتی ہے اور آخرت بھی اچھی ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چار قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ جو دنیا کے اعتبار سے خوش قسمت ہے, سب کچھ مل گیا لیکن نافرمانی ہے, عقل نہیں ہے بس, باقی سب کچھ ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ آخرت میں برا انجام. دوسرے وہ لوگ ہیں جن کی دنیا بڑی خراب ہے, دکھ تکلیف ہے, آزمائش ہے, لیکن عقل ہے, ایمان ہے, ہر بات پہ کہتے ہیں رضیت باللہ ربن, شکر کرتے ہیں, اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں. ایسے لوگوں کی آخرت بڑی پیاری ہے. یہ ہیں دو قسمیں. تیسری قسم کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بھی دکھی تھے, غریب, بیکار, کچھ بھی نہیں, مشکلات میں, آزمائشوں میں, لیکن دین بھی نہیں تھا, عقل ہی نہیں تھی. اکثر ان پڑھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں. اب دیکھیے کہ بعض لوگ غربت کے مارے ہوتے ہیں, گھروں میں کام کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, بچے کھچے کھا رہے ہیں, لیکن ساتھ چوریوں کی عادت ہے, نماز نہیں پڑھتے, شرک کرتے ہیں, قبروں پہ جاتے ہیں. یعنی نہ دنیا اچھی اور بدلے میں آخرت بھی اچھی نہیں, کیونکہ وہ کام ہی نہیں کیا جو کرنا تھا. اور چوتھی قسم کا ایک گروہ ہے جن کی دنیا بڑی اچھی ہے, اللہ نے مال, اولاد, سکون, خوشی, اطمینان سب, لیکن ساتھ عقل بھی دی ہے, سمجھ بھی دی ہے. اللہ کے دیے ہوئے کو اسی کی طرف لوٹا دیتے ہیں, ضرورت کا رکھتے ہیں, باقی اللہ کو دے دیتے ہیں. وہ اللہ کی دنیا کو انجوائے بھی کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر دے. اسی لیے اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھائی پاک میں بھی, کہتے رب بناتینا فی الدنیا حسنتوں وفی الاخرتی حسنتوں وقنا عذاب النار. دعا مانگنی چاہیے, اللہم اقصنا عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. اے اللہ ہمارا انجام اچھا کر دے سارے کاموں میں, اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا اور دنیا کی رسوائی سے بچا. یقین کریں یہاں سے تو بس عافیت کے ساتھ گزر جائیں, کپڑے لپیٹ لپاٹ کے اپنے آپ کو بس اس طرح سے اس دنیا کے سمندر میں سے بغیر پاؤں گیلے کیے گزار لیں کہ وہاں مطمئن ہو جائیں. ورنہ یاد رکھیے کھلونا کھلونا ہی ہوتا ہے, کتنا بھی قیمتی ہو جائے ہے تو وہ کھلونا ہی نا. آپ اپنے بچے کو 10 روپے کا بھی کھلونا دلا دیں, وہ بھی ٹوٹ جائے گا, اس نے آتے ہی اس کو توڑنا شروع کر دینا. اور آپ اس بچے کو 10,000 کا کھلونا خرید دیں, ذرا نظر آپ بچائیں تھوڑی دیر میں دیکھیں توڑ کے بیٹھا ہوگا, کھول کے دیکھے گا اس میں کیا ہے. تو کھلونے سستے ہی اچھے ہیں, اس زندگی کے کھلونے کم سے کم قیمت پہ خرید لیں, اور جو ایکسٹرا منی بچے نا اس کو آگے جمع کروا دیں. اور اگر آپ نے قیمتی کھلونے خریدے نا تو آتے بگڑ دیں گی. جو ماں باپ اپنے بچوں کی آتے بگاڑ دیتے ہیں نا, پھر وہ ساری زندگی کم پہ راضی نہیں ہوتے. اسی طرح اگر دنیا میں ہم بہت پاؤں پسار کے بھی رہے نا, بڑا سا گھر بنا لیا, کون نہیں بنا سکتا, مشکل ہے, بہت آسان ہے. کون اپنے آپ کو بہترین گاڑیوں میں کھڑا نہیں کر سکتا, کر سکتا ہے. اور اللہ اگر دیتا ہے اور کوئی کرتا ہے تو گناہ بھی نہیں ہے, یاد رکھیے گناہ نہیں ہے. آپ کو اللہ نے دیا, آپ حلال سے کماتے ہیں, اللہ کا حق بھی دیتے ہیں, صدقہ زکات بھی دیتے ہیں, کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن یہ آپ کی چوائس ہے, گناہ نہیں ہے, حساب ہے. اور حساب اور گناہ بہت فرق چیز ہے. ضروری نہیں کہ حساب ہو اور پھر عذاب بھی ہو. اور اگر حساب ہی کو سمجھ لیں تو اللہ اکبر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریب غربہ دولت مندوں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے. دو لوگ ایک ہی دن پیدا ہوں یا ایک ہی وقت میں مسلمان ہوں, ایک جیسی نیکیاں کریں, مثال ہے, ایک ہی نیت, ایک ہی اخلاص, ایک ہی جماعت نماز, اور ان میں سے ایک دولت مند ہو, نعمتوں میں ہو, اور دوسرا نفعت اللہ رزق پائے, اور دونوں ایک ہی دن فوت ہوں. اس حدیث کی روشنی میں یہ دونوں جنت میں جائیں گے, لیکن کم دولت والا یا غربت والا دوسرے سے 500 سال پہلے جائے گا. کیوں؟ یہ وہاں اپنی کرسیاں میز تلوا رہا ہوگا, حساب دے رہا ہوگا. اور اس کو سمجھ جائے نا تو آپ ایک دن ایئرپورٹ پہ چلے جائیں اور ایک وہ لائن دیکھ لیں جس میں لگیج کے بغیر لوگ جاتے ہیں, اپنا بریف کیس لیا اور بورڈنگ پاس لیا اور چل پڑے, اور دوسرا وہ ہے جو اپنے ایک اتارتا اور ایک چڑھاتا ہے, ادھر کا سامان ادھر, ادھر کا ادھر. یہ بھی تلوار ہے اور اس کی فلائٹ نکل سکتی ہے, لیکن وہ آگے چلا گیا. یہی بات ہے, جتنا تیاری کر سکتے ہیں کریں, جو حساب دے سکتا ہے وہ ضرور لے, کوئی حرج نہیں ہے, گناہ بالکل نہیں ہے, اور نہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی برا کہا ہے. ہاں برا تب ہو جاتا ہے جب اسلام کی قیمت پہ ہو, حرام سے ہو, یا اسلام کو ضرورت ہے اور اس کے باوجود ہم لگے ہیں ان کاموں میں. جب ابتدائی دن تھے تو بڑی سختی تھی صحابہ کے لیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک جگہ سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص کا ایک کمرہ تھا, اس نے اس کے اوپر ایک اور کمرہ ڈال رہا ہے جس کو آپ ڈبل سٹوری کہہ لیں. تو آپ نے پوچھا یہ اس نے کیا کیا, ناگواری سے دیکھا کہ اسلام کو اتنی ضرورت ہے, ابھی اسلام بالکل سانس لے رہا ہے, ابھی تو پتہ نہیں کتنے دشمن پیچھے لگے ہیں, اور یہ کمرے پہ دوسرے کمرہ ڈال رہا ہے. بس کچھ نہیں کہا, چلے گئے. جب وہ شخص آیا تو جو لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی آئے تھے, انہوں نے ذرا ناگواری کا اظہار کیا کہ بھئی یہ کیا عیاشی ہے, ہو سکتا ہے کسی کے بس ایک کمرہ بھی نہیں اور تم دوسرا ڈال کے بیٹھ گئے ہو. بس یہ بات برداشت نہیں کہ اللہ کے نبی نے اس کو پسند نہیں کیا, خدا لے کے اس کو گرانا شروع کر دیا. یعنی یہ مثالیں ملتی ہیں, یہ حالات کے مطابق ہوں گی. اب یہ نہیں کہ آپ سارے اپنی ڈبل سٹوری ختم کر دیں, یہ مطلب نہیں ہے اس کا. اصل بات یہ ہے کہ ہم یہ ڈبل سٹوریز نہ بھی چھوڑے نا, پھر بھی الحمدللہ ہمارے پاس اتنا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں دے سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جس کو یہ حقیقت سمجھ آ جائے گی اس کے لیے پھر عمل کرنا ذرا بھی مشکل نہیں رہے گا. اور ورنہ یاد رکھے کہ دنیا جتنی زیادہ ہوتی ہے نا اتنی کم ہو جاتی ہے. مال جتنا زیادہ ہوتا ہے نا اتنا آپ کا دل گھٹتا ہے. آپ کے پرس میں پیسے نا پرواہ بھی نہیں, آپ خرچ کرتے رہیں گے. جس دن بیٹھ کے آپ گن لیں گے نا اس دن آپ کا ہاتھ کھینچے گا, 99 کا چکر چل پڑے گا. اس میں 10 اور ہو جائیں نا تو 1000 کر لو. یہ نہیں کہتے اس میں سے چلو 400 دے کے 500 کا نوٹ پکا کر لو. ہمیشہ انسان آگے بڑھنا چاہتا ہے, مال جمع کرنا اس کی فطرت میں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب کرنے کی بجائے مال کے پیچھے بھاگ رہے ہو, تم نمازیں چھوڑ رہے ہو, تم گھر والوں کو نہیں ملتے اتنے اتنے دن کے مال کما رہے ہو, ادھر بھاگنے کی بجائے کرو کیا, سابقوا الی مغفرۃ من ربکم, دوڑو بھاگو, تیزی دکھاؤ بخشش کی طرف, اپنے رب کی طرف, یعنی اپنے گناہوں کی بخشش میں کی طرف بھاگو. جو گناہوں کی آگ دن رات جلاتے ہو اس کو بجھانے کی کوشش کرو, یعنی دنیا کے پیچھے بھاگنے کی بجائے تم اپنے گناہوں کی معافی کے لیے بھاگو. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ جب دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتے نا تو دنیا آپ کے پیچھے بھاگتی ہے. یہ اللہ کے نبی کے ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ شخص جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے, دنیا دنیا یہ چاہیے وہ, ہر وقت غم ہے. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی زندگی میں سکون نہیں ہے. ایک خاتون تھی کسی ملک میں ملی تو کہنے لگی کہ میرے میاں رات کو سوتے نہیں ہیں. میں نے کہا بھی کیا مسئلہ ان کو؟ کہنے لگی یہ جس ملک میں کاروبار کرتے ہیں جب یہاں رات ہوتی ہے تو ادھر صبح ہو جاتی ہے. اچھا تو پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ نیٹ پہ بیٹھ کے وہاں کے ڈالر کے ریٹ چیک کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا شیئر گرا ہے کہ گرا ہے, اور پھر اس کے بعد بیماری. یعنی ایسے ایسے لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے عافیت دے, کہ بعض دفعہ شیئر کے اوپر نیچے ہوتے ہی ان کے بھی دل کی دھڑکن کم ہوتی ہے, ہاسپٹلائز ہو جاتے ہیں بعض لوگ صرف اپنے خریدے ہوئے شیئرز کے ریٹ کم ہونے کی بنیاد پہ. یقین کریں یہ کیا زندگی ہے. دل ناراض ہے اس بات پہ کہ یہ پوری رات ایسے بیٹھتے ہیں اور جب وہاں کے ریٹ فائنل ہوتے ہیں پھر کہیں آدھی رات کے بعد آ کے سوتے ہیں کہ ان کا دھیان ادھر لگا ہوا ہے. سابقو الی مغفرۃ من ربک. یہ دیکھو کتنے گناہوں کی آگ چلائی دیے جس کو بجھانے. ابھی اس طرح ہم بیٹھ کے اپنے گناہوں کو گنے نا ذرا, صبح سے کیا کیے, کتنے کیے, کتنوں کا دل توڑا, کتنی نمازیں خراب کی, کتنے اصول توڑے. تو میرا خیال ہے کہ انسان کو اتنا غم لگ جائے کہ وہ آئندہ گناہ کرنے سے پہلے اپنے آپ کو روک لے کہ ابھی تو پہلے ہی ڈھیر لگا ہوا ہے. تو بھاگو گناہوں کو معاف کرانے کی طرف, نیکیاں کرو. جیسے بھاگ بھاگ کے گناہ کیے تھے اب بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرو. اور توبہ کی شرائط میں سے یہ ایک شرط ہے کہ وہ جسم جس کو گناہوں میں موٹا کیے نا اس کو نیکیوں میں کھپاؤ. اب اس کو اللہ کے راستے میں کھلاؤ, غم کرو, اپنے گناہوں پہ رو. وَجَنَّتِنَ اَرْضُهَا كَأَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ, اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی یا قیمت. عرض کا لفظ دونوں کے لیے آتا ہے, ویڈت کے لیے بھی آتا ہے. ہم کہتے ہیں کپڑے کا عرض کتنا ہے, چوڑائی. اس سے پتہ چلتا ہے جنت کی وسعت کہ جس کی چوڑائی آسمان و زمین جتنی ہے تو اس کی لمبائی کتنی ہوگی. اور ہمارا مشاہدہ ہے کہ لمبائی ہمیشہ چوڑائی سے زیادہ ہوتی ہے. اور عرض کو قیمت کے معنوں میں بھی لیتے ہیں, قیمت, اس کی ورث کیا ہے. دیکھو وہ جنت جس کی ورث کتنی ہے, کاردس سمائی والارض, زمین و آسمان کی قیمت کے برابر. یعنی ساری دنیا دے دو تو اس کے برابر جنت کی یعنی ویلیو آسمان اور زمین کی ویلیو سے زیادہ ہے. کس کے لیے؟ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ, تیار کی گئی ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. دیکھ لیجئے ساری خوش فہمیاں دور ہو جاتی ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں سب جنت میں جائیں گے. ارے تمہیں کیا پتا کون جائے گا کون نہیں, سب جائیں گے. واقعی ہمیں تو نہیں پتا, لیکن یہ سوچ لینا کہ جنت میں جانا ہے چوروں نے, ڈاکوں نے, زانیوں نے, برے کام کرنے والوں نے. تو اس آیت کو پڑھ لیں, اعدت ماضی کا سیگا ہے, پاسٹ ٹینس ہے, تیار کر دی گئی ہے, یعنی ریڈی ہے. اس وقت بھی جہنم موجود ہے اور جنت بھی موجود ہے, پر کس کے لیے؟ للذین آمنوا باللہ ورسلہ, اللہ پر اور رسولوں پر ایمان. یہ کون سا ایمان ہے؟ زبان کا ایمان نہیں ہے, عمل کا ایمان ہے. کیونکہ رسول کی بات آ گئی ہے نا, تو رسول پر ایمان تو ہوتا ہی اس کے اس کو حسنہ پہ چلنے کا نام ہے. تو لہذا جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ان کو ملے گی یہ جنت. کیا ان کے عملوں کے بدلے میں؟ نہیں. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, یہ تو اللہ کا فضل ہے, جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں ہم پہلے کہتے ہیں عملوں کے تھوڑی ملنی ہے, یہ تو اللہ کے فضل سے ملنی ہے. اور فضل کہتے ہیں زائد کو, فضول لفظ جو ہے نا وہ بھی اسی سے ہے, فضلہ بھی اسی سے ہے, ایکسٹرا چیز کو کہتے ہیں. یعنی فضل سے مراد ہے کہ کسی کے عمل اس قابل ہی نہیں ہے کہ اسے جنت کو خریدے. ملے گی اللہ کی طرف سے, بڑھوتری سے ملے گی. اور یہ فضل ہوگا کس پہ؟ جو نیکیوں کی پونجی لے کے آئے گا. لیکن وہ اتنی تھوڑی ہوگی کہ اللہ کو اس پہ رحم آ جائے گا کہ ساری زندگی کی محنتوں کے بعد کیا لایا ہے. یہ تو ایسے ہی کہ 100 والی چیز خریدنے کوئی گیا اور 10 کا نوٹ پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے کہ میں تو ساری زندگی کی محنت کے بعد یہ 10 ہی جمع کر چکا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اچھا واقعی یہ چھوٹا ہی تھا, اس کے ہاتھ ہی چھوٹے تھے, جو فرشتوں 90 میرے فضل سے ڈال دو اور اس کو جنت دے. لیکن 10 لانے لازمی, جو شروع کے نہیں لائے گا نا آخر کے نہیں ملیں گے. اللہ کا فضل اس پہ ہوگا جو ساری زندگی نیکیوں کو پانے کی کوشش کرے گا. باقی جو لوگ گناہوں میں شیئر ہوں کہ ان پہ اللہ کا فضل ہوگا, کیا وہ فرشتوں یہ گناہوں کے ڈھیر لائیں اب اس پہ میرا فضل ڈال کے اس کو جنت دے دو, یہ نہیں ہو سکتا. مس انڈرسٹینڈنگ ہے, اس آیت کو غلط سمجھنے کی وجہ سے آج بڑے لوگ بے عمل بیٹھے ہوئے. اللہ نے سب کو جنت میں لے دیا کیونکہ اس کے فضل سے ملنی ہے. فضل ہونا کس پہ یہ نہیں پتا, کوششوں کے باوجود پوری نیکیاں نہ لا سکے. اور جنت اتنی قیمتی ہے کہ بندے کی ساری زندگی کی نیکیاں جمع کر لیں تو شاید جنت میں کرتا بھی نہ خرید سکے. آپ دیکھیے کہ دنیا میں کچھ ملک ایسے ہوتے ہیں جہاں بڑی مہنگی چیزیں ملتی ہیں اور کچھ جگہ سستی بھی ہوتی ہیں. جب آپ دنیا میں تقابل کرتے ہیں نا کہتے یہاں یہ چیز میں اتنے کی لے رہے ہیں اور فلاں ملک میں یہ تو اتنے کی ہو جائے گی. فرق ہوتا ہے, آپ صرف چند گھنٹے سفر کرتے ہیں تو آپ کے پیسوں کی کیا آپ کی اپنی ویلیو بدل چکی ہوتی ہے. آپ ڈی ویلیو ہیں, آپ سمندر پار کر کے جائیں دیکھیں کیسی ویلیو ہوتی ہے آپ کی. لوگ آپ کو سلام کرنے لگیں گے, رشتے دینے لگیں گے کیونکہ لڑکا باہر رہتا ہے. دنیا میں ہم اس طرح سے ویلیو بنا لیتے ہیں نا. آپ ذرا سوچیں تو صحیح کہ دنیا میں مہنگے سے مہنگے ملک میں کوئی چیز کتنی کو مہنگی ہوگی.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کیسے ہیں سب سسٹرز, کیسے ہیں سب سسٹرز؟ نوٹس امید ری ان طریقے سے بنائے ہوں گے. کون سی آیت پر ہم نے ابھی اسٹاپ کیا, اسی سے پتا چل جائے گا کہ کون فلی فوکسڈ ہے کون نہیں ہے. سسٹرز ہم نے کون سی آیت پر پوز کیا ہے؟ آیت 21. ایکسلنٹ. سائمہ کا آنسر پہلے آیا, مسلم. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے اس دنیا اور آخرت میں انشاءاللہ ہم سب کو. سسٹرز کیا کچھ سیکھا آج؟ تھوڑا تھوڑا کی باتیں لکھیں, کوئکلی لکھیں کہ آپ نے کیا ابزارو کیا آج کے لیسن سے. اس پوائنٹ پہ وہ بھی پوچھوں گی کہ ہوم ورک کس نے کیا تھا, سورہ الحدید کو کس نے پہلے پڑھ, کون پہلے پڑھ کر آئی, کس نے پری ویو کیا تھا. ابزارپشن بیٹر ہو جاتی ہے جب پہلے, جیسے کوئی تولیہ ہو تو نیا تولیہ ابزارب کرتا ہے. سسٹرز نیا تولیہ کی ابزارپشن کیسے ہوتی ہے؟ سسٹرز ریویریا نے ماشاء اللہ ویل ڈن. نئے تولیہ کی ابزارپشن مجھے لگتا ہے بور ہوتی ہے, ایسے ہی نہیں ہے؟ ایکسکیوز می سسٹرز, نئے تولیہ جو ہوتا ہے تو اس کی ابزارپشن اچھی ہوتی ہے یا پور ہوتی ہے؟ ٹرو بات یہی ہے کہ اس کی ابزارپشن اتنی نہیں ہوتی جتنا پرانا تولیہ, پور ہوتی ہے بالکل. لیکن اگر اسی تولیہ کو ہم گیلا کر لیں پہلے سے اور اس کو پھر دوبارہ یوز کریں, پری ہوا ہوا ہو, تو اس کا مچ بیٹر پرفارمنس ہوتی ہے. ایسے یہ ہے کہ اگر ہم نے اس کو بھی ابزارپشن ہم اس کو اچھی طرح جو بھی ہم سن رہے ہیں تفسیر تلاوت, تو اس کو ہم اچھی طرح انڈرسٹینڈ اور عمل میں لا سکتے ہیں. آج کا مین میسج آپ سب نے کیا لیا, بار بار ایک میسج آیا ہے تو کیا ہوگا آپ سب کے لیے؟ کیا تھا آج کا میسج؟ ابھی تک جتنی ہم نے آیا دیکھی ہیں تو کیا تھا؟ اللہ اکبر. سسٹرز آیا 20 تک اگر دیکھیں تو کیا ہے, ایون 21 بھی انکلوڈ کر سکتے ہیں. اسپینڈنگ ان اللہ وے, جی بالکل. قرض ہنسنا بہترین طریقہ کیا ہے, کیسا خرچہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں گن گن کر؟ کیا اللہ تعالیٰ ہمیں سانس گن گن کر دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں چاول آٹا گن گن کترا کترا دیتا, پانی کترا کترا دیتا ہے؟ لیکن ہم جب اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو کیسے گنتی کا اللہ تعالیٰ کو ایسا کیا سیکھا ہم نے؟ بالکل نہیں سسٹرز, گنتی منتی کا نہیں. جو دل کی خوشی سے کریں گے اور اس کو بھول جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا سیکھا ہم نے؟ جو ہم دل کی خوشی سے کریں گے, چھپا کر بالکل اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے, صرف اللہ کی رضا کے لیے, نہ دکھاوے کے لیے, نہ کسی سے شو کے لیے, نہ کسی نام کے لیے, اسٹیٹس کے لیے, اس میں کیا ہمیں ملے گا؟ ویسٹ نہ ہوگا, جی بالکل. پھر اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا ملے گا؟ اللہ کے راستے میں جو ایسے دیں گے اخلاص کے ساتھ, خوشی کے ساتھ. اور اس میں کیا اور چیزیں بھی آتی ہیں, اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا, جی. اور اللہ تعالیٰ سے اجر ملے گا انشاءاللہ, فضل اجر کریم, بالکل جی. ایکسلنٹ سسٹر ہاجرہ نے بھی لکھا, سسٹر ہمارا ماشاءاللہ ویل ڈن. اور سسٹر چرچ ہم نے ایسے آگے کیا دیکھا کہ ہماری کن کن چیزوں میں برکت ملے گی. اللہ تعالیٰ ہم تین چیزیں تھیں یہاں پہ کہ کن کن چیزوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں برکت دے گا, کن چیزوں میں برکت ملے گی اگر ہم ایسے دیں گے. تو اللہ تعالیٰ صرف ہماری دولت میں نہیں, وقت میں جی بالکل, اور مال میں بالکل, اور صحت میں ویلتھ اینڈ ایج, یوتھ میں, لائف میں بالکل, ٹھیک ہے, رزق میں جی. اللہ اکبر, ہم سب طلب ہیں, ہم سب کو ان چیزوں کی طلب ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بڑھائے, تو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ کے دے راستے میں دیں اور خوشی سے دیں. یہ نہیں کہ میں نے اس وقت دے دیا تھا تو وہ ہی چلے گا. اور سسٹرز ایک اور بات, جیسے مجھے لگتا میں نے آپ سے شیئر کی تھی شاید ریسنٹلی کی ہے, یا کوئکلی ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ ایک انسان جا رہا تھا ویری رچ, تو اس کے دوست بھی, اس کا دوست ساتھ دونوں جا رہے تھے, اور ان کے پاس ایک بیگر آ گیا. تو بیگر نے آ کے جب مانگا تو جو میڈیم تھا وہ اس نے فٹافٹ, اس نے نہیں سوچا, اس نے نہیں کچھ دوبارہ مطلب بلنک آف فنائی نہیں کیا, فوری طور پر اس نے فقیر کو دے دیا. جو دولت مند تھا وہ سوچی بات کی, سوچی گیا تو گیا. تو سسٹرز وہ سوچی پڑا اور وہ دیکھ رہا کیا کروں, دوں نہ دوں. تو اس کے جو دوست تھا نا اس نے اس کو کونی لگائی نا, نج کیا اور کہنے لگا جتنے سے ہی دینا ہے آپ نے, آپ کا تو نہیں ہے. تو سسٹرز ہم کو بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کو بھی تو اللہ نے دیا, ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہے. اگر اب بلاوا آ جائے تو یہاں چھوڑ جائیں گے, وہ ہمارا پھر آج بھی نہیں ہے تو پھر بھی نہیں ہوگا. تو سسٹرز جتنے سے ہی دینا ہے تو اللہ کا شکر کریں کہ اللہ نے ہماری جیب میں ان کا حصہ ڈال دیا. تو صرف ہم نے یہ کیا کرنا ہے کہ شیئر آؤٹ کرنا ہے, جن کا حصہ ہے ان کو صحیح طریقے سے دینا ہے. اور وہی اللہ تعالیٰ کتنی خوشخبری ہمیں دے رہا ہے کہ بہت ملٹی پلائی کر کے میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ. ایکسلنٹ, جزاک اللہ خیر آپ سب کا تعاون کرنے کا, پارٹیسپیشن کا. میں اللہ تعالیٰ ریوارڈ یو اور, میں اللہ تعالیٰ گیو اس اور جنت الفردوس, اور ویسے ہی کام اللہ تعالیٰ ہم سے ابھی کرا لے جو ہمیں وہاں کامیابی دے دے انشاءاللہ. بہت ساری دعائیں سب کے لیے, آپ کی دعاؤں کہ ہم بھی طلبدار ہیں, سب سٹاف کے لیے, سب ٹیچرز کے لیے, استاذہ جی کے لیے دعا چاہیے. اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے رکھے, اور انشاءاللہ پھر منڈے ملاقات ہوگی. دعا کر لیتے اور آج ہماری کلاس کو یہاں ہم, ٹھیک ہے, کوئی سوال کسی کا ہو تو لکھتے ہیں اور پھر ہم بھیج سکتے ہیں, ٹھیک ہے. عمل کی بات ابھی سبھی لکھتے ہیں تاکہ بلاگ پہ ڈال سکیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر سسٹرز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت السليم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.